الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، خود زمین کا وجود، اس کی وسعت، اس میں گڑے ہوئے پہاڑ، اس میں اگنے والے درخت، اس کے اندر موجود معدنیات، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر زمین میں پائی جانے والی نشانیوں کی تفصیلات کا بیان کیا گیا ہے، تو اور بہت ساری آیات اور بھی ہیں جن میں اس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین میں بھی ہیں، زمین میں بھی خدا کی قدرت کے بے شمار مظاہر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور بلا شک و شبہ ہم اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم و شان قدرتیں نظر آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارا وجود میں آنا، ہم کس سے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ایک پورے انسان بن جاتے ہیں، پھر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نظام فٹ کیے ہیں، جو ہمارے اندر نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آج تک تو ہم ان کو پوری طرح دریافت نہیں کر پائے، یعنی ہم ان کو تلاش بھی نہیں کر پائے، ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکے، ہمیں ان کی ابھی تک معلومات نہیں ملی۔ آئے دن ایک سے بڑھ کے ایک تحقیق ہوتی ہے اور انسانی وجود کے اندر نئی چیزوں کا بیان آتا ہے۔ خود انسان کے جین سے، ایک انسان کا جین جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو جین کوڈ ہے، اگر صرف کبھی اسی کی آپ تحقیق پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ ایک جین کے اندر، ایک انسان کے وجود کے ذرے کے اندر، ایک بال کے اندر، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھ ہے کیا؟ آخر ہماری پیشانی کیوں نہیں دیکھتی؟ آنکھ دیکھتی ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں، آنکھ کیوں نہیں سنتی؟ ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے کان کیوں نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اعتبار سے ایسا خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ جسے بہتر کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پھر جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اور وہ جو اس کا پورا سسٹم ہے، یا اور نہیں تو صرف انسانی دماغ کے اوپر کبھی آپ کو تحقیق پڑھے، انسانی دماغ کی پیچیدگیاں اور باریکیاں، کبھی کسی جو دماغ کا ڈاکٹر ہو، نیورو سرجن جیسے ہوتے ہیں، ذرا ان سے معلومات لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قدرتوں کا کیسا ظہور ہوتا ہے۔ انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشینری، اور کیا اس کے اندر ہے وہ بھی صرف وہ پتہ ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے اور کچھ اندازے ہیں، بقیہ وہ جو قوت حافظہ ہے، قوت وجدان ہے، اور وہ جو دیگر قوا اور قوتیں انسانی دماغ میں موجود ہیں، اس کا تو ہمیں ابھی بھی ادراک نہیں پوری طرح۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ خدا کی کیسی قدرتیں۔ اور فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ آسمان میں ایک تو رزق یوں ہے کہ آسمان کی طرف منسوب شے وہ ہوتی ہے جو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور مراد یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے پاس تمہارا رزق ہے، تمہارا رازق وہ ہے، تمہارے رزق کے خزانے خدا کے پاس۔ اور ایک اس کی تفسیر وہ ہے جو معروف ہے، وہ یہ ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے جو اس کرہ ہے، اس کے جو بالائی خطے ہیں، یعنی جو ہم سے بالا ہے، بادلوں کا جو بنتا ہے، لیول بنتا ہے، وہاں پر بارش کا پانی ہے جو برستا ہے اور اس کے ذریعے رویدگی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، پھل پھول بڑھتے اور پھولتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا رزق ہے۔ اور فرمائے وما تو عدون، اور آسمانوں میں ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، کیا وہ سزا اور وہ بدلہ جو لوگوں کو ان کے کفر و شرک اور ان کی سرکشی اور ان کے عدول عن الحق کی وجہ سے دیا جائے گا۔ فرمائے یہ سب آسمانوں میں ہے کہ خدا جب عذاب نازل کرتا ہے تو آسمان سے اس کا پھر نزول ہوتا ہے، فرشتے وہ عذاب لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ آسمانوں میں وہ ثواب و عذاب لکھا ہوا ہے، نیکی ہے تو اس کا ثواب آسمانوں میں لکھا ہے، برائی ہے تو اس کا عذاب آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین کے رب کی قسم، اور فرمایا کہ یہ کیسی قسم ہے، یہ جیسے تم اپنی زبان میں قسم کھاتے ہو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اور کسی بات کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید اس میں پیدا کرنے کے لیے، جیسے تم قسم کھا کے کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے کہ مجھے آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ بلا شک و شبہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اس کے بارے میں متعدد قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ قرآن حق ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو گویا رزق کے پیچھے مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں، اسباب اختیار کرے، خدا پہ بھروسہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے، رزق کے پیچھے اتنا مارا مارا نہ پھرے، دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ دے۔ تمہارا رزق تو خدا کے پاس موجود ہے، جتنا رزق تمہاری قسمت میں لکھا تمہیں ملے گا، لہذا اس کے پیچھے خود کو باولا اور دیوانہ نہ کریں۔ کوشش کی نفی نہیں ہے، کوشش کے بغیر تو رزق نہیں ملتا، کوشش تو کرنی ہی ہوتی ہے، بچوں کو ان کے ماں باپ جو ہے وہ کھلا پلا دیتے ہیں، لیکن جو عام نظام زندگی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے۔ تدبیر کا اختیار کرنا تو حکم شریعت ہے، تدبیر کا اختیار کرنا تو حکم شریعت ہے، لیکن تدبیر اختیار کر کے وہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ خدا پہ چھوڑا جائے اور خدا کے رازق ہونے پر اعتماد رکھا جائے، اور جب خدا کے رازق ہونے پر اعتماد اور ایمان ہوگا تو پھر آدمی حرام کے اندر اپنا رزق تلاش نہیں کرے گا، پھر حلال کے اندر رزق تلاش کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر مزید ایک دوسرا واقعہ ہے، اور یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی صورت میں حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانے کے لیے بچھڑے کا گوشت پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ آگے چلے گا، تو میں اس کی آیات اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ معزز مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے جواب دیا سلام، اجنبی لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے، پھر ابراہیم اپنے گھر گیا تو ایک فربہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان فرشتوں کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو ابراہیم اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا، وہ بولے ڈریے نہیں۔ اور فرشتوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس واقعے کے پیچھے بھی مفسرین کرام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تمہید کے طور پہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ مہمان کے بغیر آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے ساتھ دسترخوان پہ مہمان نہ ہو آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور مہمانوں کی خاطر آپ ان کو تلاش کرنے نکلتے تھے، باقاعدہ دیکھتے تھے کوئی مسافر ہو، کوئی مہمان ہو جسے ساتھ لا کے کھانا کھلائے۔ ایک مرتبہ کئی دن تک آپ کو کوئی مہمان نہ ملا، اور آپ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے، آپ پہ جو ہے وہ آثار بھوک کے ظاہر تھے، تو آپ کو چند مہمان نظر آئے، اجنبی تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ لازمی بات ہے کہ کسی اور علاقے سے آئے ہوں گے، جو ان کی شکلیں جانی پہچانی نہیں ہیں، یہ ہمارے علاقے کے تو نہیں لگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آئے، مہمانوں سے جب آمنا سامنا ہوا تو مہمانوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سلام کہا، تو آپس میں سلام جواب کا تبادلہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ چونکہ مہمان ہیں تو انہوں نے کہاں کھانا کھایا ہوگا، اپنے گھر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا، گائے کا بچڑا بھنا ہوا، آپ ان کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ اب جب ان کے سامنے رکھا تو وہ کھائے نہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا ہی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ جو لوگ میرے دسترخوان کا کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی دشمن ہے اور ان کا مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، کیونکہ جو بندہ کسی کے گھر کھانا کھاتا ہے تو وہ لحاظ کرتا ہے، جو کسی کے یہاں کھانا کھاتا ہے وہ لحاظ کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی کے گھر کھانا کھائے اور بعد میں میزبان کو جب وہ گولی مار دے، تو ایسا کوئی پرلے درجے کا بے حمیت اور بے غیرت قسم کا ہو تو ایک جدا بات ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کے کھانا کھاتا ہے تو پھر بولتے ہیں نا کہ نمک کا لحاظ کرتے ہیں، یار اس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے۔ تو اب جب ان فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نقصان پہنچانے تو نہیں آئے کوئی، تو جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خوف پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا لا تخف، اے ابراہیم ڈریے نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے، علم والا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ حلم والے بیٹے کی، برداشت والے بیٹے کی، کیونکہ انہوں نے قربان ہونا تھا، وہاں برداشت، قوت برداشت چاہیے تھی، اور یہاں دوسرے بیٹے کی بشارت ہے، تو یہاں کہا کہ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے جب جواب دیا تو اس پر اب جو علم بیٹے کی بشارت ہوئی، اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز خبر تھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ تو تقریباً 100 سال کے قریب تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ بھی اسی کے قریب قریب تھی، تو اتنی جو عمر میں، ایسے بڑھاپے میں اور ایسی جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں عام طور پہ اولاد ہوتی نہیں ہے، جو عمومی جو ہم مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اولاد ہوتی نہیں ہے۔ تو اب جب حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں تھوڑا سا ہٹ کے کھڑی تھی دوسرے کمرے میں دروازے کے پاس، جب انہوں نے خبر سنی तो उनका आगे से जो जज्बात का इजहार था वो फिर जैसे एक ऐसी यकदम हैरत अंगेज खबर मिले, और वो भी ऐसी औरत को कि जिसके दिल में औलाद की तमन्ना तो थी लेकिन उसको औलाद नहीं मिली थी, और मद्दे मुकाबले में दूसरी जो यानी उनकी जो सौकर बनती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी जौजा मोहतरमा हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके यहां औलाद मौजूद थी। तो अब एक तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे के अंदर औलाद की ऐसी खबर, तो अब उनका जो आगे से एक्साइटमेंट थी और जो उनके जज्बात का इजहार हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फअक्बलत इमरातुहु फी सर्रतिन फसक्कत वजहहा वकालत अजूजुन अकीम कालू कदालिकी काल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती हुई आई, फिर अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा, क्या बूढ़ी बांझ औरत, क्या बूढ़ी बांझ औरत, मुराद ये के बच्चा जने। फरिश्तों ने कहा, तुम्हारे रब ने यूं ही फरमाया है, बेशक वही हिकमत वाला इल्म वाला है। तो ये हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आगे से जो एक अंदाज था उसका बयान है कि वो चिल्लाती हुई आई कि ये कैसे हो सकता है, इतने बुढ़ापे के अंदर औलाद कहां से मिलेगी, और अपने चेहरे पर हाथ मारा, मुराद ये कि अपनी पेशानी में, जैसे औरतें जो है ना वो हैरत के अंदर और इस तरह करती हैं, तो उस अंदाज के अंदर हाथ मारा और कहा कि अजूजुन अकीम, बुढ़िया बांझ जिसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ और उम्र जो है वो इस कदर हो गई, 90 साल या 99 साल की उम्र थी, तो कहे इस उम्र के अंदर बच्चा। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि आपके रब ने यही फरमाया है, आपके रब ने यही फरमाया है, और बेशक वही हिकमत वाला इल्म वाला है, लिहाजा अल्लाह ताला ने जब यूं ही फरमाया है तो फिर ऐसे ही होगा। अब फरिश्तों की आमद का जो दूसरा मकसद था, अब उसके ऊपर गुफ्तगु शुरू हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुम्हारे आने का मकसद सिर्फ ये खुशखबरी देना था या कुछ और भी है, तो फिर उन्होंने अगला जवाब दिया और फिर उसके बाद अगले वाक्य की तफसील शुरू होगी। इरशाद फरमाया, قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين। इब्राहिम ने फरमाया, तो ए भेजे हुए फरिश्तो, फिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारे आने का क्या मकसद है। फरिश्तों ने जवाब दिया, बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे के पत्थर बरसाएं जिन पर तुम्हारे रब के पास से हद से बढ़ने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आने का दूसरा मकसद पूछा तो उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। वो मुजरिम कौम कौम है कौम लूत, जो लिवातत और मर्दों की मर्दों के साथ बदकारी और इगलाम बाजी के अंदर मुब्तला थे। तो फरमाया कि हमें उनकी तरफ भेजा गया है और उन पर अजाब बरसाया जाएगा, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे जिन पर निशान लगे हुए हैं कि ये पत्थर फलां को लगे, ये पत्थर फलां को लगे, तो हम उनको अजाब देने के लिए आए। अब इसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर मुकालमा किया, सवाल जवाब किया, और ये कुरान पाक में और जगहों पे मजकूर भी है कि फरिश्तों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फरिश्तों, वहां तो लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उनके साथ दीगर ईमान वाले मौजूद हैं, उनके होते हुए तुम उनको कैसे तबाह करोगे, कैसे हलाक करोगे। तो फरिश्तों ने कहा कि हम उनको पहले वहां से निकाल देंगे, लूत अलैहिस्सलाम और जो ईमान वाले हैं उनको हम उस बस्ती से निकाल देंगे, उनके बस्ती से निकलने के बाद अजाब आएगा। चुनाचे उन्होंने कहा, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ। तो हमने उस शहर में मौजूद ईमान वालों को निकाल लिया, तो हमने वहां एक ही घर मुसलमान पाया, सिर्फ एक घर मुसलमान था और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, और उसमें भी उनकी बीवी शामिल नहीं थी, لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس پہ بھی عذاب آیا. اب مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اس بستی کے اندر نشانی ہے کن کے لیے؟ جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. نشانی ہے کہ جو لواطت، بد فعلی، لڑکوں کا آپس کے اندر جو ہے وہ گندی حرکتیں کرنا جو یہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کی نشانی ہے، عبرت کی نشانی. آج تو یہ گندا فعل ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے قانونی طور پر ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا اور ان کے نکاح کو جائز قرار دیا ہوا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس ہوا تو خوشی کے مارے وہ دیوانے ہو گئے. جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں وہ پاگلوں کی طرح خوشی منا رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہو گیا کہ مرد مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. ان شیطانوں کا جو انجام ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. دنیا میں اگر خدا نے ان کو فوری ہلاک نہ بھی کیا تو آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. اب ان کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال اور انجام کا بیان ہوا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور بھی بہت سے رسولوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں. کس اعتبار سے نشانیاں ہیں؟ کہ ان سے درس حاصل کیا جائے. نشانیاں دو طرح کی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ درس دو طرح کا، ایک درس عبرت ہے، ایک درس نصیحت ہے، درس فضیلت ہے. کفار اور ان کا انجام سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو درس عبرت ہے، اور خدا کے پیاروں کا، خدا کے نبیوں کا، خدا کے محبوب بندوں کا، خدا کے رسولوں کا، ہم ان کا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نصیحت ہے، اس میں جو ہے وہ عظمت سیکھنا ہے، اس میں فضیلت سیکھنا ہے، ان میں جو ہے وہ کمالات سیکھنا ہے، خدا کی بندگی سیکھنا ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب اس اعتبار سے بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون. اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا، موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا. فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بھی نصیحت ہے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا صبر ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ان کی عظیمت ہے، اولو العزمی ہے، بہادری ہے، قوم کا نجات دہندہ ہونا ہے، اور دوسری طرف مد مقابل فرعون ہے کہ اس نے سب کچھ سن کے کہا کہ موسیٰ معاذ اللہ یا تو پاگل ہے یا جادوگر. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کی اس بکواس کے اوپر اور سرکشی کے اوپر اس کا جو انجام کیا، پکڑ کے دریا میں ڈال دیا. اور وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، ہارون کے رب پہ، لیکن ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی خدا کی نشانی ہے. کیا؟ اس میں درس عبرت بھی ہے اور درس نصیحت بھی ہے. ارشاد ہوتا ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی. قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو ان پہ عذاب کیا آیا تھا؟ ان پہ خشک آندھی بھیجی گئی تھی، وہ خشک آندھی چلی، جس چیز پہ گزرتی تباہ و برباد کر دیتی، مریا مٹ کر دیتی، تہس نہس کر دیتی، نست و نابود کر دیتی، ایسے جیسے گلی سڑی سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ ان کا انجام کر دی. فرمایا اس واقعے میں بھی نشانی ہے. کن کے لیے؟ جو نہیں مانتے, جو منکر ہیں, جو کفار ہیں. اب اس کے بعد قوم ثمود کا بیان ہوتا ہے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی. فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. اور ثمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا بے شک وہ بھی فاسق لوگ تھے. قوم نوح والے بھی فاسق لوگ تھے. تو یہ دو قوموں کا یہاں پر بیان کر دیا. تو یہ مختلف قوموں کا انجام بیان کر کے کفار مکہ کو اور ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے ان کو یہ تنبیہ فرمائی گئی اور وہ پچھلے واقعات بیان کر کے ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے, عذاب خداوندی کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرماتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت توحید اور خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں, اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. آسمان کو ای دن سے بنایا, اس کا تعویلی معنی جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا. اور ای دن جو ہے یہ یدن کی جمع بھی ہے اور اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا جو خدا کی شان کے لائق ہے. اور فرمایا بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں. اور زمین کو فرش بھی نہ بنایا کہ جیسے فرش, اور اس کو نہ اتنا نرم بنایا کہ دھنس جاؤ, نہ اتنا سخت بنایا کہ اگ کچھ نہ سکے. ہم نے اسے فرش بنایا کہ تمہارے نیچے یہ بچھی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. اب مزید فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے جوڑے جوڑے بنائے. سورج چاند ہے, دن رات ہے, خشکی تری ہے, گرمی سردی ہے, جن انسان ہے, اندھیرا اجالا ہے, ایمان و کفر ہے, سعادت و شقاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے جوڑے بنائے, حتیٰ کہ اب جو جدید سائنس کی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ درختوں تک کے اندر, ویسے تو یہ بڑی پرانی معلومات ہے, 1400 سال پہلے بھی یہ طریقہ لوگوں میں رائج تھا, تعبیر نخل جس کو جو ہے جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کہ درختوں کے اندر بھی اور ان کے اجزاء کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں. اور اگر درختوں کے مؤنث اور مذکر کو ملا کر ان کی پیوند کاری کر کے اگر فصل اور باغ اگائے جائیں تو پیداوار بہت زیادہ ہوتی, کہ مذکر و مؤنث کے ملاپ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر شے سے جوڑے بنائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. تو اللہ کی طرف بھاگو, بے شک اے لوگو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں, اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ, بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. اللہ کی طرف بھاگو, مراد اس پر ایمان لانے کی طرف, اس کی بندگی کی طرف, اس کی طرف اس کی بارگاہ میں توبہ کی طرف, اس کی اطاعت کی طرف دوڑو، یعنی اس میں جلدی کرو. اب ارشاد ہوتا ہے کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کا ہمت و حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. فرمایا کہ یہ کفار آپ کو مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں اور اس طرح جادوگر کہتے ہیں، تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا رسول تشریف لاتا ہے تو منکرین، مخالفین اور کفار یا اس کو ساحر جادوگر کہتے ہیں یا اس کو شاعر کہتے ہیں یا اس کو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کا لفظ بولتے ہیں. تو فرمایا کہ پہلے بھی ایسے جملے بولتے تھے، یہ کفار مکہ بھی ایسے بول رہے، تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی تھی کہ ہر مشرک اور کافر قوم اپنی بعد والی نسلوں کو نصیحت کرتی گئی کہ خدا کا کوئی بھی رسول آئے گا تو تم نے اس کو ساحر کہنا ہے، تم نے اس کو مجنون کہنا ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیں سرکش، وہ بھی سرکش تھے، تو اب اپنی سرکشی کے لیے ان کو کوئی ایسے گھٹیا الفاظ چاہیے تھے جس سے وہ اپنی کمینگی کو ظاہر کر سکے اور معاذ اللہ اللہ کے رسولوں سے لوگوں کو دور کر سکے. تو ان کی دل و دماغ کے اندر بھی جو گھٹیا لفظ شیطان کی طرف سے آئے وہ یہی تھے، ساحر ہے، شاعر ہے اور یہ جو ہے وہ مجنون ہے. اور یہی حال جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے لفظ استعمال کیے. تو یہ ان کی سرکشی ہے جو قدر مشترک ہے، جو صفت بد مشترک ہے پچھلے زمانے کے طاغیوں اور سرکشوں کے درمیان اور اب کے سرکشوں کے درمیان، کہ جس کی وجہ سے ان کے جملے بھی آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو اے حبیب، تم ان سے منہ پھیر لو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا آپ کے دعوت دینے، کوشش فرمانے سے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے اپنا منہ پھیر لیں اور ان کے اوپر اپنا دل نہ جلائیں، آپ پہ کوئی ملامت نہیں، آپ کا کام دعوت دینا تھا، آپ نے دے دی. اور مبلغ کا یہی کام ہوتا ہے، اس کو جبرن منوا کے چھوڑنا یہ مبلغ کا کام نہیں، اور نہ ہی یہ رسول کو اس کا حکم دیا گیا. لہذا فرمایا کہ آپ پہ کوئی ملامت نہیں، ہاں جو ایمان والے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو کہ مومنوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے، سرکشوں کو نفع نہیں ہوتا لیکن مومنوں کو نفع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کریں، ہم ان کو سمجھائیں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، کسی برائی میں مبتلا دیکھیں تو اس کے بارے میں سمجھائیں، انہیں ان کے حال پہ نہ چھوڑ دیں کہ بھائی اس نے جو کرنا اس کی مرضی، ہمیں کیا. نہیں، مسلمان کا طرز عمل یہ نہیں، مسلمان کا منصب یہ نہیں. یہ امت خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، یہ امتن وسطن ہے. اس امت کا فریضہ ہے، اس کا منصب ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنے عمل کرتے جاؤ، دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کوئی چوری کرے، بدکاری کرے، معاشرہ خراب ہو، برباد ہو، تباہ ہو، سود پھیلے، رشوت پھیلے، سب کچھ ہوتا رہے، پر تم چپ کر کے مسجد کے محراب کے اندر بیٹھے رہو. ہمیں اس کی اجازت نہیں. ہمیں حکم ہے کہ حکم ازاں ہے کہ تم کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، خدا کی طرف بلاؤ، نمازوں کی طرف بلاؤ، عبادت کی طرف بلاؤ، خدا کی بندگی کی طرف بلاؤ. ہمیں یہ حکم ہے، خاموشی اور چپ رہنے کا ہمیں حکم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کائنات کو بنانے کا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد، جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ وہ عبادت، وہ بندگی کہ جس سے کفار تو بالکل ہی دور ہیں کہ مانتے ہی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی مقصد زندگی سے دور ہے، مقصد زندگی سے دور ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، بے بندگی عبادت کے بغیر تو زندگی شرمندگی ہے۔ تو عبادت مقصد اعلیٰ ہے، مقصد اول ہے، مقصد اعظم ہے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم عبادت نہیں کر سکتے، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہم مسجد میں بیٹھے رہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت جو ہے وہ ذکر و درود ہی پڑھتے رہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی دیکھنے ہیں، رشتے دار بھی ہیں، شادی غمی پہ آنا جانا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہر وقت پھر عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن ایک آسان سا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو اس لمحے وہ کام کرتے ہوئے بھی ہم خدا کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ ہمیں رشوت مل رہی ہے، 1 کروڑ روپیہ رشوت مل رہی ہے، ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ یار خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اب ہمارا اس کو ترک کر دینا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، گناہ کا چھوڑنا خدا کی اعلیٰ درجے کی عبادت۔ اسی طرح ہم بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم دوستوں کا دل جائز طریقے سے خوش کرتے ہیں، ہم گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، ہمارا کھانا پینا حلال ہے اور سنت کے مطابق ہے، تو ہماری یہی چیزیں بھی عبادت بن جاتی۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے، اور اس میں بھی ہم خدا کی رضا اور دیگر اچھی نیتوں کو شامل کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے لوگوں کی طرف سے کوئی رزق نہیں چاہیے، کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کھانے خدا کو پیش کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، بندگی کرو، رزق دینے والا وہ تو خود خدا ہے، خدا کو رزق کیا دو گے، خدا تو خود رازق ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اب فرماتا، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کافروں کے لیے بھی، ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسا ان کے جو پچھلے ساتھی گزرے، جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان کے لیے عذاب کا حصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔